چھٹا حصہ، سبق نمبر دو، قرآن مجید۔
قرآن کریم کی حقانیت پر کیا کیا دلیل ہے؟
قرآن کریم اپنی حقانیت پر خود گواہ ہے۔ قرآن کریم صاف اور واشگاف لفظوں میں اعلان کرتا ہے، وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِن مِثْلِهِ۔ ترجمہ، اور اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں کچھ شک ہو جو ہم نے اپنے اس بندے خاص پر نازل کی تو اس جیسی کوئی ایک صورت تو لے آؤ۔ آیت کریمہ میں ایک نہایت پر زور اور دائمی چیلنج منکرین کو دیا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے خیال میں قرآن کریم محض انسانی دماغ کی بناوٹ ہے تو تم بھی انسان ہو، اور جب ایک انسان ایسی تصنیف پر قادر ہے تو دوسرا بھی ہو سکتا ہے، چہ جائے کہ لائق و فائق انسانوں کا پورا ایک مجموعہ، اور وہ بھی علوم و فنون پر ناز رکھنے والے مشرق و مغرب کے دانشوروں کا مجمع۔ قرآن کریم کا ایک سیدھا سچا دعویٰ یہ ہے کہ وہ انسان کا نہیں خدا کا کلام ہے، اور اپنے اس دعوے پر دلیل اس نے کیسی قطعی اور عوام و خاص کی سمجھ میں آ جانے والی یہ پیش کر دی ہے کہ اگر کوئی اسے امکان بشری کے اندر سمجھتا ہے تو ذرا اس کا ادنا اور ہلکا سا نمونہ بھی سب کی متحدہ کوشش سے پیش کر دکھائیں۔ یہ چیلنج صرف عرب کے شعراء اور بلغا کے لیے ہی نہیں بلکہ عرب و عجم کے سب منکرین کو دیا جا رہا ہے کہ معنی کی بلندی، مطالب کی جامعت، مضامین کی نظرت کے ساتھ ساتھ انفرادی اور اجماعی دونوں زندگیوں کا جامع نظام نامہ، مکمل وہمیہ گروہ ہر جیتی دستور عمل جیسا کہ قرآن کریم ہے، اور جو ہدایتیں اور بصیرتیں اس کی ایک ایک صورت کے اندر موجود ہیں، اگر تم اپنی متحدہ کوششوں اور جد و جہد سے اس کے مقابلے کی کوئی چیز پیش کر سکتے ہو تو لاؤ دکھاؤ۔ اسلام کے دشمنوں کے لیے یہ کتنا آسان طریقہ تھا کہ صرف تین آیت کی ایک مختصر صورت بنا کر قرآن کریم کے اس چیلنج کا جواب دیتے، اور اس طرح قرآن، نبوت اور اسلام کی صداقت و عظمت کو یک لخت ختم کر کے بے کرشمہ منظر دکھا دیتے۔ لیکن 14 صدیاں گزر چکی ہیں، کتنے نئے نئے مسلک روز پیدا ہو رہے ہیں، کیسی کیسی عزمیں روز جنم لے رہی ہیں۔ اپنے علوم و فنون پر ناز رکھنے والوں کو کیسا کیسا جوش اس وقت بھی آیا ہوگا جو آج بھی آ رہا ہے۔ شرق و غرب کے بدخواہ اپنے بے چین خواہشوں، لگاتار کوششوں اور جاں گزل کاوشوں کے باوجود اس چیلنج کا جواب آج تک نہ دے سکے، اور دنیا کے کتب خانے کتاب سازی کے اس عہد میں بھی اس چیلنج کے جواب سے خالی ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ منکرین اسلام کی یہ خواہش قیامت تک پوری نہ ہو سکے گی۔ نتیجہ صاف ظاہر ہے کہ جب قرآن مجید کی پیش کی ہوئی دلیل سے دنیا عاجز ہے تو یقیناً قرآن خدا کا کلام ہے، اور اب اس کا انکار کرنا ایسا ہی ہے جیسے ٹھیک دوپہر کے آفتاب کا انکار کرنا۔ الحمدللہ رب العالمین۔
قرآن کی حقانیت پر کچھ عام فہم دلائل بھی دیجئے تاکہ ایمان اور مستحکم ہو۔
قرآن کی حقانیت پر یہ پہلی دلیل، ہمارا ایمان ہے کہ قرآن مجید 23 سال کی مدت میں بتدریج سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور 14 صدیاں گزر جانے کے باوجود یہ انہی الفاظ میں دنیا میں مشہور و محفوظ، زبانوں پر جاری، دلوں پر قابض ہے جو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پڑھ کر سنائے تھے۔ اس کی صورتیں اور آیتیں تو درکنار، قرآن کریم کے ایک حروف ایک نقطے کی طرف بھی یہ نسبت نہیں کی جا سکتی کہ ان میں تغیر و تبدیل واقع ہوئی ہے۔ اس پر دوسری دلیل، یہ کلام پاک دنیا کے ہر طبقے میں موجود ہے، دنیا کے ہر حصے پر کروڑوں اشخاص اس کی تلاوت کرتے اور ہر روز کم از کم 5 دفعہ اس کے مختلف حصوں کو ضرور پڑھ لیتے ہیں، جبکہ دلچسپ سے دلچسپ کتاب بھی 2-4 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد ناظرین کے شوق مطالعے کو چاٹ جاتی ہے اور اس میں وہ کشش فنا ہو جاتی ہے۔ تیسری دلیل، جب سے قرآن کریم کا نزول ہوا اس کا ظہور ترقی پذیر ہو رہا ہے، اس وقت سے لے کر جب اسے اکیلی ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا اور پڑھا، لہذا بہ لہذا روز بروز اس کے ماننے والوں کی تعداد فزوں ہوتی جاتی ہے۔ کوئی ملک، کوئی موسم، کوئی رسم و رواج کسی جگہ کے ماننے والوں یا انکار کرنے والوں کے موافق یا ناموافق حالات اس کی ترقی کے لیے رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ چوتھی دلیل، مختلف ملکوں اور مختلف زبانوں میں اس کے ترجمے غلط کیے گئے، اس کی پاکیزہ اور سیدھی سچی صاف تعلیم پر غلط حاشیے چڑھائے گئے، اس کے معنی و مفہوم کی غلط تعبیریں اور تاویلیں کی گئیں، لیکن کوئی تدبیر بھی اس کی اشاعت کو نہ روک سکی اور اس کی وسعت پذیر ترقی کو محدود نہ کر سکی۔ پانچویں دلیل، قرآن کریم جس زبان میں پہلے پہل جلوہ گر ہوا اسی میں اب تک موجود ہے، اور ایک عالم اس کی روشنی سے منور ہے، جبکہ دیگر تمام مقدس کتابیں، کیا توریت، کیا زبور، کیا انجیل اور صحف ابراہیم و موسیٰ علیہ السلام اس وصف سے عاری ہیں جس زبان میں وہ اتری تھی۔ آج دنیا پر اس زبان کا اور اس زبان کے جاننے والوں کا نام و نشان بھی باقی نہیں، اگر کہیں ہے تو صرف برائے نام اور نہایت محدود سے محدود۔ اس پر چھٹویں دلیل، قرآن مجید ان سب اعتراض کو جو قرآن کے زمانے نزول میں لگائے گئے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے گئے خود بیان کرتا ہے، اس لیے قرآن مجید اپنے لیے خود ایک سچی تاریخ بن گیا ہے جس میں تصویر کے دونوں رخ دکھائے گئے ہیں۔ قرآن عظیم نے اس بارے میں اپنی صداقت اور استحکام کے اعتماد پر جس جرات سے کام لیا ہے، دنیا کی کسی اور کتاب سے اس کا ظہور نہیں ہوا۔ اس پر ساتویں دلیل، قرآن حکیم کی تعلیم ایسی زبردست صداقت لیے ہوئے ہیں کہ جن قوموں اور مذہبوں نے اسے علل اعلان نہیں مانا، انہوں نے بھی قرآن مجید کی تعلیم کو لے لیا ہے، لے رہے ہیں، اور ہر ترقی یافتہ قوم مجبور ہے کہ اسے لیتی رہے۔ اس پر آٹھویں دلیل، قرآن کریم مستقبل سے متعلق پیش گوئیوں کا اعلان فرماتا ہے، اور 1400 سال کا یہ طویل عرصہ شہادت دے گا کہ نزول قرآن پاک کے بعد سے آج تک ان میں سے کس طرح وہ پیش گوئیاں تمام دنیا کے سامنے حرف بہ حرف اور ہو بہو پوری ہوتی جا رہی ہیں۔
عوام الناس کے لیے قرآنی تعلیم کی تحصیل کا صحیح راستہ کون سا ہے؟
ہمارا ایمان ہے کہ اللہ عزوجل نے قرآن عظیم اتارا جس میں ہر شے کا روشن بیان ہے، تو کوئی ایسی بات نہیں جو قرآن عظیم میں نہ ہو، مگر ساتھ ہی فرما دیا وما يعقلوها الا العالمون، اس کی سمجھ نہیں مگر عالموں کو، اس لیے فرماتا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، علم والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے ہو۔ اور پھر یہی نہیں کہ علم والے خود سے کتاب اللہ کے سمجھنے پر قادر ہو، نہیں، بلکہ اس کی متصل ہی فرما دیا، جس کا ترجمہ ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ قرآن عظیم آپ کی طرف اس لیے اتارا کہ آپ لوگوں سے شرح بیان فرما دیں اس چیز کی جو ان کی طرف اتاری گئی۔ اللہ اللہ، قرآن عظیم کے لطائف و نکات یعنی لطیف و دقیق باتیں تمام نہ ہوں گی، ان دو آیتوں کے اتصال اور باہمی ربط نے ترتیب وار سلسلہ کلام الہی کے سمجھنے کا منظم و منتظم فرما دیا کہ اے جاہلو، تم کلام علماء کی طرف رجوع کرو، اور اے عالمو، تم ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام دیکھو تو ہمارا کلام سمجھ میں آئے۔ غرض، عوام الناس پر ائمہ دین کی تقلید واجب فرمائی، اور ائمہ دین پر تقلید رسول لازم کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تقلید قرآن۔ تو عوام الناس کو فقہ اسلام و علماء اکرام سے علم قرآن حاصل کرنا چاہیے کہ ان کی نگاہ بصیرت میں قرآن کریم کی آیت کریمہ بھی ہیں اور قرآن احکام کی تشریح فرمانے والی احادیث مبارکہ بھی۔ تو جو ان فقہ کا دامن چھوڑ کر از خود قرآن کریم سمجھنا چاہے گا، گمراہی میں پڑے گا۔
قرآن حکیم اور احادیث نبی کریم میں باہمی کیا ربط ہے؟
قرآن حکیم صحیفہ ربانی ہے، خالق کائنات کا مبارک کلام ہے جو تمام انسانوں اور ہر زمانے کے لیے نازل فرمایا گیا ہے، ایک عام قانون ہے جو دوامی طور پر ہمیشہ ہمیش کے لیے تا قیام روز قیامت نافذ ہے اور نافذ رہے گا، لیکن ہر قانون کے خاص قواعد ہوتے ہیں۔ مجمل احکام کے لیے خصوصی شکلوں اور صورتوں کا تعین کرنا لازم ہوتا ہے، تو آخری کتاب قانون اور مکمل صحیفہ ربانی کی تشریح اور اس کے قواعد کی تدوین و ترتیب بھی لازم تھی، ورنہ ہر شخص اپنی استعداد اور ہر زمانہ اپنے رنگ کے لحاظ سے ایسا عمل کرتا جس سے یکجہتی ختم ہو جاتی۔ اسی وجہ سے قرآنی احکام کی توازے و تشریح لازم آئی، ظاہر ہے اس کے لیے وہی عظیم ہستی موضوع ہو سکتی تھی جس کو خود خداوند تعالی نے نزول قرآن کے لیے منتخب فرمایا تھا۔ کتنی عجیب بات ہے کہ قرآن پہچاننے والے کے ہر قرآنی لفظ کو تو من و عن تسلیم کر لیا جاتا ہے اور یہی ایمان کا تقاضا ہے، لیکن وہ جو اپنے آپ کو اہل قرآن بتلاتے ہیں اسی پہچاننے والے کی تشریح اور توضیح کو تسلیم کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ غرض، قرآن مجید کے مطالب کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی صرف قول سے، کبھی صرف فعل سے، اور کبھی ایک ساتھ قول و فعل دونوں سے بیان فرمایا کرتے تھے۔ مثلا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا فرمائی اور فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، اس کا ترجمہ ہے نماز اس طرح پڑھو جیسا تم نے مجھے پڑھتے دیکھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حج ادا کیا تو ارشاد فرمایا خذوا عنی مناسککم، اس کا ترجمہ مجھ سے اپنے حج کے مناسک سیکھو۔ اس لحاظ سے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیثیت قرآن کے شاعری کی ہے۔ آپ قرآن کریم کے مجمل آیتوں کی تشریح اور مشکل آیتوں کی تفسیر کرتے تھے، اور اس حیثیت سے حدیث شرح و وضاحت ہے۔ قرآن حکیم کی اور حدیث میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو مفہوم پر قرآن مجید نے اجمال یا تفسیر سے دلالت نہ کی ہو۔
حدیث اور فقہ میں کیا تعلق ہے؟
امام عارف باللہ عبد الوہاب شعرانی قدس روح ربانی نے میزان و شریعت الکبریٰ میں اس تعلق کو جا بجا تفصیل تمام سے بیان فرمایا ہے۔ از من جملہ فرماتے ہیں کہ اگر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی شریعت سے قرآن عظیم کے مجمل امور کی تفصیل نہ فرماتے تو قرآن یوں ہی مجمل رہتا، اور اگر ائمہ مجتہدین حدیث شریف کے مجمل اور قابل تشریح احکام وغیرہ کی تفصیل نہ فرماتے تو حدیث یوں ہی مجمل رہتی، اور اسی طرح ہمارے زمانے تک اگر ائمہ دین کے کلام کی علماء متاخرین شرح نہ فرماتے تو ہم اسے سمجھنے کی لیاقت نہ رکھتے۔ علماء معبات کا کلام ائمہ دین کے کلام کی تشریح ہے، اور ائمہ دین کا کلام حدیث نبوی علیہ الصلاۃ والسلام کی توضیح ہے، اور احادیث نبویہ قرآن حکیم کی تفسیر و شرح فرماتی ہے۔ اس لحاظ سے فقہ کرام اور ائمہ دین کے کلام کی حیثیت بواسطہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم ہی کی تشریح اور تفسیر اور توضیح ہے۔ اسی لیے علماء دین فرماتے ہیں کہ فہم قرآن کا یہ سلسلہ ہدایت رب العزت کا قائم فرمایا ہوا ہے، جو اسے توڑنا چاہے وہ ہدایت نہیں چاہتا بلکہ صریح ضلالت و گمراہی کی راہ چل رہا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کی نسبت ارشاد ربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی قرآن سے بہتریوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتریوں کو سیدھی راہ عطا فرماتا ہے۔ جو سلسلے سے چلتے ہیں بفضل تعالیٰ ہدایت پاتے ہیں، اور جو سلسلہ توڑ کر اپنی ناقص اندھی سمجھ کے بھروسے قرآن عظیم سے بذات خود مطلب نکالنا چاہتے ہیں تو وہ ضلالت میں گرتے ہیں۔
بعض لوگ ہر بات کا ثبوت قرآن حکیم سے مانگتے ہیں، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟
رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیش گوئیوں کے مطابق اس زمانے فساد میں ایک تو پیٹ بھرے بے فکرے نیچری حضرات تھے جنہوں نے حدیثوں کو یکسر ردی کر دیا اور بزور زبان صرف قرآن عظیم پر دار و مدار رکھا، حالانکہ واللہ وہ قرآن کے دشمن اور قرآن ان کا دشمن، وہ قرآن کو بدلنا چاہتے ہیں اور مراد الہی کے خلاف اپنی خواہش نفس کے مطابق اس کے معنی گھڑنا چاہتے ہیں۔ اب اس نئے دور میں کچھ نئے حضرات نئے فیشن کا دل دادا اس انوکھی آن والے پیدا ہوئے ہیں کہ ہم کو صرف قرآن شریف سے ثبوت چاہیے جس کے تواتر کے برابر کوئی تواتر نہیں۔ تو بات کیا ہے کہ یہ ان جیسے اور گمراہ فرقے دل میں خوب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن حدیثیں ان کے مردود خیالات کے صاف پرزے بکھیر رہی ہے، اسی لیے اپنی بگڑتی بنانے کو پہلے ہی دروازہ بند کر لیتے ہیں کہ ہمیں صرف قرآن سے ثبوت چاہیے۔ اسی لیے خوب یاد رکھنا چاہیے کہ جسے یہ کہتا سنو کہ ہم اماموں کا قول نہیں مانتے، ہمیں تو قرآن و حدیث چاہیے، جان لو یہ گمراہ ہیں، اور جسے یہ کہتا سنو کہ ہم حدیث نہیں چاہتے ہمیں صرف قرآن درکار ہے، سمجھ لو یہ بددین ہے، دین خدا کا بدخواہ ہے۔ وجہ وہی ہے کہ قرآن مجمل ہے جس کی تواضع حدیث نے فرمائی، اور حدیث مجمل ہے جس کی تشریح ائمہ دین نے کر دکھائی۔ تو جو ائمہ کا دامن چھوڑ کر خود قرآن و حدیث سے اخذ کرنا چاہے بہکے گا، گرے گا، اور جو حدیث چھوڑ کر قرآن مجید سے لینا چاہے گا وادی ضلالت میں پیاسا مرے گا۔